بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
سمعین، ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ شمس کی ایک سے لے کر دس تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ سامعین، ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ آڈیو فائل کی صورت میں اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری تیسری اور آخری اردو مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیے گا، اور دعائے امام زمانہ جل و تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین، آج اتوار ہے، 2 آبان 1400 ہجری شمسی مطابق 17 ربیع الاول 1443 ہجری قمری اور 24 اکتوبر 2021 عیسوی۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام ولادت کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب اتحاد امت پر تاکید۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو ایران کے دندان شکن جواب کے نتیجے میں پہنچنے والے بھاری نقصانات کی تلافی کے لیے بجٹ کی فراہمی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ حکومت پاکستان اور کلدم تحریک لبیک پاکستان کے مابین مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اگلے چند روز میں معاملہ طے کر لیے جائیں گے، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا بیان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران سمیت پوری دنیا میں رحمت للعالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ دنیا کے دیگر ملکوں کی مانند اسلامی جمہوری ایران میں بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن و مسرت کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پر برکت موقع کی مناسبت سے ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، بالخصوص مشہد مقدس، قم المقدس، اصفہان، شیراز اور تہران میں جشن و مسرت کی خصوصی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں بھی اس پر مسرت موقع پر جگہ جگہ محافل میلاد منعقد کی گئیں اور شعرا و زاکرین نے سرکار رسالت مآب کی سیرت و فضائل بیان کیے۔ پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام ولادت کے موقع پر اعلیٰ حکام اور بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے ملکی و غیر ملکی مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اتحاد کو قرآنی اصول اور فریضہ قرار دیا اور فرمایا کہ یہ کوئی وقت کی ضرورت کے اعتبار سے ایک ٹیکٹیکی مسئلہ نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اسلام کی جامعیت کی تشریح اور ترویج، نیز مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی تقویت امت مسلمہ کے دو اہم ترین فریضے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی اتحاد ایک قرآنی اصول اور فریضہ ہے، اور شیعہ و سنی کے درمیان اتحاد کے بغیر نئی اسلامی تہذیب کے قیام کا اعلیٰ ترین مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی مذاہب کے درمیان دوریوں اور دشمنوں کی جانب سے ان دوریوں میں اضافے کی بلا وقفہ کوششوں کی وجہ سے ہم بار بار اتحاد پر زور دیتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج شیعہ اور سنی کا لفظ امریکی سیاسی لغت اور زبان میں داخل ہو گیا ہے، حالانکہ امریکہ اسلام کی بنیادوں کا مخالف اور دشمن ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے عالم اسلام میں امریکہ اور اس کے اعلی کاروں کی جانب سے تفرقہ پھیلانے کی کوشش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ افغانستان کی مساجد میں مسلمانوں اور نمازیوں پر ہونے والے دردناک اور رولا دینے والے دھماکے ایسے سانحات ہیں جن کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، اور امریکی کھل کر اعتراف کرتے ہیں کہ داعش کو انہوں نے بنایا ہے۔ آپ نے اتحاد اسلامی کے سالانہ اجتماعات اور کانفرنسوں کو ناکافی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اتحاد کے لیے دائمی کوششوں کی ضرورت ہے، جس میں شیعہ اور سنی مسلمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں اور ایک دوسرے کی مساجد اور دیگر مذہبی مقامات اور اجتماعات میں حاضر ہوں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مسئلہ فلسطین کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا مرکزی نقطہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ فلسطینیوں کے حقوق کی بالادستی کے لیے جتنی ٹھوس اور سنجیدہ کوششیں انجام پائیں گی، اسلامی اتحاد بھی اسی قدر تقویت پائے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بعض ملکوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کو عظیم گناہ اور بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی اتحاد کے منافی راستے کو ترک کر دیں اور اپنی غلطی کے ازالے کی کوشش کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے آخر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو ہمیں اپنے پیغمبر عظیم الشان کے نقش قدم پر چل کر دکھانا ہوگا۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو ایران کے دندان شکن جواب کے نتیجے میں پہنچنے والے بھاری نقصانات کی تلافی کے لیے بجٹ کی فراہمی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے غاصب صہیونی حکومت کی دھمکی اور ایران کے خلاف مخاصمانہ اقدامات کے لیے بجٹ کی منظوری کے دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو ایران کے خلاف شرارت اور فتنہ انگیزی کے لیے اپنے $1.5 ارب کا بجٹ مخصوص کرنے کے بجائے ایران کے دندان شکن جواب کے نتیجے میں پہنچنے والے بھاری نقصانات کی تلافی اور تعمیر نو کے لیے $کھربوں کے بجٹ کی فراہمی کی فکر کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران غاصب صہیونی حکومت کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے میں کوئی دیر نہیں کرے گا، اور اگر اس نے کسی بھی طرح کی کوئی بھولے سے بھی غلطی کر دی تو اس کے دندان شکن جواب کے لیے اسے تیار رہنا ہوگا۔ آئی اے ای اے کے سربراہ نے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی خواہش و دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملاقات خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رفائل گروسی نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ ایان کے ساتھ ممکنہ ملاقات کے لیے اپنی خواہش و دلچسپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات خاص اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے امریکی ٹی وی چینل NBC سے گفتگو میں اپنے دورے تہران کی خواہش و امید اور ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ توقع ہے کہ ان کا دورہ تہران جلد ہی انجام پائے گا اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات ہوگی اور یقیناً یہ ملاقات خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ IAEA کے سربراہ نے کہا کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش اور یا غلط فہمی پیدا ہونے کی صورت میں بات چیت کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت وہ ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دورے تہران کی راہ ہموار کیے جانے کی ضرورت ہے۔ رافائل گروسی نے کہا کہ اب تک کوئی بھی ایسا ثبوت یا علامات نہیں دیکھی گئی ہیں جن سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے حال ہی میں واشنگٹن کا دورہ اور مختلف امریکی حکام نیز کانگریس کے متعدد ارکان اور سینیٹروں سے ہونے والی ملاقاتوں میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ ایران نے 23 فروری کو ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے خلاف پابندیوں کا خاتمہ کروانے اور ایرانی قومی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ایٹمی معاہدے کے دائرے میں کیے جانے والے اپنے رضاکارانہ وعدوں پر عمل کرنا بند کر دیا تھا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے فرانسیسی سفیر کی بے دخلی اور گستاخانہ خاکوں کے معاملے کو ایک بار پھر قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ حکومت TLP کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت فرانسیسی سفارتکار کی بے دخلی کا معاملہ قومی اسمبلی میں لے کر جائے گی اور اسپیکر سے کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست کرے گی۔ اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا تھا کہ کلدم تحریک لبیک اور حکومت کے مابین مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور احتجاج کے شرکا اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ کلدم تحریک لبیک کے کارکنوں نے اس تنظیم کے سربراہ کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے مظاہروں اور دھرنوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں 3 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ درجنوں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے سابق خصوصی نمائندے خلیل زاد نے کہا ہے کہ افغانستان میں ابھی بھی سینکڑوں کی تعداد میں امریکی موجود ہیں۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے سابق خصوصی نمائندے ظلم خلیل زاد نے ایک انٹرویو میں افغانستان میں امریکیوں کی موجودگی کے بارے میں کہا ہے کہ امریکیوں کو افغانستان چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور اس بارے میں انہیں خود فیصلہ کرنے کا حق ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی افغانستان میں سینکڑوں کی تعداد میں امریکی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کچھ افغانی الاصل امریکی شہری بھی موجود ہیں جو اپنی فیملیوں کے ساتھ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ خلیل زاد نے کہا کہ افغانستان میں موجود امریکیوں کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان نے 15 اگست کو اقتدار کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی ہدایات پر افغانستان کے امریکی فوجیوں کا عجلت میں انخلا، اس ملک کی قانونی حکومت کے زوال اور پورے افغانستان پر طالبان کا تسلط ہو جانے کا باعث بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر کے اس اقدام کو ملک کے اندر و باہر سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان نے صوبے معرب و شبہ میں جار سعودی اتحاد کے خلاف جاری بہار فتح آپریشن کی مزید تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان یحیٰ سری نے کہا ہے کہ بہار فتح فوجی آپریشن کے دوران صوبے معرد و شعبہ کے متعدد علاقوں کو جار سعودی اتحاد کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے معرب اور شعبہ میں جار وسیع فوجی آپریشن کے دوران یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ڈرون، میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ بہار فتح آپریشن کے دوران حاصل ہونے والی کامیابیوں کی مکمل تفصیلات آپریشن کی تکمیل کے بعد جاری کی جائیں گی، تاہم اس کے اہم گوشوں سے قوم اور میڈیا کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے پچھلے ہفتے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبے مغرب کے متعدد شہروں کو جار سعودی اتحاد اور اس کے کرائے کے فوجیوں سے آزاد کرائے جانے کا اعلان کیا تھا۔ یمن کا صوبہ مغرب تیل اور گیس کے قدرتی ذخائر سے مالا مال ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ماہرین کے مطابق صوبہ مغرب کی آزادی کی صورت میں یمن میں سعودی فوجی اتحاد کا کام تمام ہو جائے گا اور اس ملک کے اہم شہروں تک اس کی زمینی رسائی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہم تو ہیں رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں، مقبول دیوانوں کی سرکار کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے، لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے، بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا۔ خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، 17 ربیع الاول پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت، اس مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کا، جس میں حضرت امام جعفر صادق و پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو شامل رہے گی، اور ہماری رات کی نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ پر ہوگا۔ ہم ایک مرتبہ پھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے خصوصی پروگرام۔ آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور گلشن نقوی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، ولادت باسعادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تمام سامعین کو رسالت امامت کے ان دو درخشاں ستاروں کی ولادت باسعادت کے موقع پر دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔
علماء شیعہ کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں انوشیروان کی حکومت کے ایام میں 17 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں اپنے ہی گھر میں جمعے کے دن طلوع فجر کے وقت ہوئی، اور اسی دن 83 ہجری قمری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ لہذا اس دن کی شرافت میں اس کی وجہ سے مزید اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ 124,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ہر پیغمبر اپنے دور میں کامل ترین شخصیت تھا، اور جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا بظاہر ان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ نبی، رسول یا پیغمبر جس زمانے میں پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس زمانے میں جتنا شر و فساد ہو اور جتنی بھی خرابیاں ہوں، نبی کی شریعت میں ان کا پورا پورا علاج موجود ہو۔ لیکن ہر پیغمبر ایک محدود زمانے کے لیے آتا ہے اور ایک خاص قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، غرض یہ کہ ان کی اصلاح و ہدایت کا دائرہ ایک حد تک ہوتا تھا۔
سامعین، اسی طرح ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ نسل انسانی کے ابتدائی دور میں تمدن بھی چھوٹا اور محدود تھا، اس میں خرابیاں بھی محدود تھیں اور نسل انسانی کی ضرورتیں بھی کم تھیں۔ رفتہ رفتہ دنیا ترقی کرتی رہی اور تمدن بھی بلند ہوتا رہا، معاشرے میں نت نئے امراض پیدا ہونے شروع ہوئے۔ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کی ضرورتیں بہت کم ہوتی ہیں، جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور جتنی گھریلو زندگی بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی اس کی حاجتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کا ابتدائی دور تھا، اور ہر پیغمبر ایک خاص زمانے کے لیے تھا، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ایسے دور میں تشریف لائے کہ دنیا کی عمر پختہ ہو چکی تھی، ہر قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور اقوام عالم میں دنیا کا ہر مرض پیدا ہو گیا تھا۔ ایک طرف بیزنطینی حکومت اپنے عروج تک پہنچ چکی تھی، تو دوسری طرف ایران کی مجوسی حکومت کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے کسی قوم میں جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ سب پیدا ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف جزیرت العرب میں افلاس و غربت کا وہ درجہ تھا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے بھیانک دور میں اس غریب و مفلس اور غیر متمدن قوم میں ایک شخص اٹھتا ہے اور پوری دنیا کی اس عظیم و شان طریقے سے اصلاح کرتا ہے۔
آج بھی دنیا حیرت زدہ ہے کہ 23 برسوں میں کتنا عظیم و شان کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کی اصلاح کا دائرہ صرف جزیرت العرب تک، یا صرف یمن و شام اور مصر تک، یا صرف عرب تک محدود نہ تھا، بلکہ عرب و عجم میں ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ سب کے لیے ایک نسخہ شفا پیش کیا، اور قیامت تک جو نسلیں اور اقوام آئیں گی ان سب کے لیے، اور قیامت تک معاشرے میں جتنی خرابیاں اور امراض پیدا ہوں گے ان سب کا علاج اس میں موجود ہے۔ وہ کتنا عظیم پیغمبر ہوگا اور اس کی شریعت کتنی بڑی شریعت ہوگی، آج ہم دنیا کی اقوام کو یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور کمیونزم اور کیپٹلزم کی وجہ سے دنیا میں جو تباہی کا سیلاب آ رہا ہے، اسلام اور قرآن کریم کے سیدھے راستے کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی اس مادی ترقی میں جتنی پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے سوا ان کا اور کوئی علاج نہیں۔ اس سے بڑھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟
ایک شاعر کہتا ہے، ارسال اب کے حق نے کیا ایسا ایک رسول، جس نے سروں کے ساتھ دلوں کو جھکا دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ انسانیت کی روشنی میں کام کیا ہے، اور ہر طرح انسان کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، انسانیت کو بچانے اور اس کی صحیح شناخت کرانے کی کوشش کی ہے، دین اور مذہب سے ہٹ کر انسانی اصول پر کام کیے ہیں، اور تمام انسانوں کو، مسلمان ہو یا کافر، مشرک ہو یا مومن، انسانی اصول پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی۔ کبھی آپ نے یہودی، عیسائی اور مسلمان کے درمیان انسانی اصول کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں رکھا، سب کو یہی تعلیم دی کہ انسان بنو، زندگی گزارنے کے اصول بناؤ اور بنا کر اس پر عمل کرو، تمہیں خود بخود راہ حق اور باطل سمجھ میں آ جائے گی، تم خود ہی فیصلہ کرنے لگو گے کہ حق کون ہے اور کون باطل ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا، کون مومن ہے اور کون مشرک اور منافق، کون اچھا انسان ہے اور کون انسان نما درندہ، کون اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کے اصول و فرامین پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا.
علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خاتم ہستی میں تو تاباں ہے مانند نگیں، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمین. رہبر انقلاب اسلامی بھی فرماتے ہیں، یہ ولادت تاریخ انسانیت کے لیے رحمت الہی کے ظہور سے عبارت تھی. قرآن مجید میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. اس رحمت کی کوئی حد بندی نہیں ہے. اس میں تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس، صراط مستقیم کی جانب انسانوں کی ہدایت و رہنمائی، زندگی کے مادی و معنوی میدانوں میں بشر کی ترقی سب شامل ہے. یہ اس زمانے کے لوگوں سے ہی مخصوص نہیں، اس کا تعلق پوری تاریخ سے ہے. اس ہدف و منزل تک رسائی کا مقصد اسلامی تعلیمات و قوانین پر عمل درآمد ہے، جن کا انسانوں کے لیے تعین کیا جا چکا ہے.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے برحق جانشینوں نے بھی آپ کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حق کے فروغ اور اس کی بقا کی راہ میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا. چنانچہ آپ کے انہی برحق جانشینوں میں سے ایک آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، کہ جن کی ولادت با سعادت بھی 17 ربیع الاول ہے. 17 ربیع الاول سن 83 ہجری قمری کو طلوع فجر کا وقت تھا. شہر رسول مدینہ کی فضا برکت سے معمور تھی. اسی ہنگام خاندان عصمت و طہارت کی ایک عظیم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام نے عالم ہستی میں قدم رکھا اور شہر مدینہ کی خیر و برکت میں مزید اضافہ ہو گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی 65 سالہ بابرکت زندگی میں اسلام کی بے پناہ خدمت کی اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا جو عظیم سلسلہ آپ کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اسے نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے مزید وسعت دی.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹے امام کے نام اور لقب کے بارے میں فرمایا ہے، جب میرا بیٹا جعفر پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا. آپ کے القاب صادق، مصدق، محقق، کاشف الحقائق، فاضل، طاہر، قائم، منجی اور صابر ہیں، جبکہ کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور ابو موسیٰ ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو عوام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو علمی ارتقاء اور ترقی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عوام و خواص ہر ایک اس زمانے میں تحصیل علم کی طرف متوجہ تھا اور اس زمانے کا ماحول کاملاً اسرار قرآنی کی تبلیغ اور انکشاف کے لیے سازگار تھا. اس علمی ماحول ہی کی وجہ سے امام کو اسرار علوم دینی کے حد تلوس انکشاف کا موقع ملا. آپ کے حکیمانہ کلمات، علمی و طبی نظریات اور دینی بیانات کی پرجوش نہر تھی جو تشنگان معرفت کو سیراب کرتی چلی جا رہی تھی. تشنگان دانش اور بیماران جہل دور و دراز سے آتے اور جہالت کی بیماری سے شفا یاب ہوتے.
آپ کا علم علم نبوت کا ایک پرتاؤ ہے جس کا اصل سرچشمہ وحی اور پیغام خداوندی ہے. اسی سرچشمہ اور علم نبوت کا دھارا حضرت علی علیہ السلام ہے، جن سے آپ کے فرزندوں میں ایک بعد دیگرے یہ علم منتقل ہوتا رہا اور امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا. جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی، جس کی بنا پر اموی حکمرانوں کی توجہ خاندان رسالت سے کسی حد تک ہٹ گئی اور خاندان رسالت کے افراد نے امویوں کے ظلم و ستم سے کسی حد تک سکون کا سانس لیا. اسی دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں انجام دیں اور مدینے میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، جہاں انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی و فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اس تحریک کو خوب پھلنے پھولنے کے مواقع ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ علوم و فنون کی توسیع اور دوسری ملتوں کے عقائد و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ اسلامی افکار و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے تقابل اور علمی بحث و مناظرے کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی زمانے میں ترجمے کے فن کو بڑی تیزی سے ترقی حاصل ہوئی اور عقائد و فلسفے دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تاریخ اسلام کا حساس ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک طرف تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رسا کشی جاری تھی اور دوسری طرف علویوں کی بھی مسلح تحریکیں جاری تھیں۔ آپ نے ہمیشہ عوام کو حکمرانوں کی بدعنوانیوں اور غلط حرکتوں، نیز غیر اخلاقی و اسلامی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ آپ نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شبہات دور کر کے اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فقہ و دانش کو اس قدر فروغ دیا اور اسلامی احکام و شیعہ مذہب کی تعلیمات کو دنیا میں اتنا پھیلایا کہ مذہب شیعہ نے جعفری مذہب کے نام سے شہرت اختیار کر لی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنی احادیث راویوں نے نقل کی ہیں اتنی کسی اور امام سے نقل نہیں کی۔
سامعین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے والے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں ہشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، ہشام بن سالم اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ہشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہیں۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ اہل سنت کے درمیان مشہور چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اپنی کتاب پیشوائے صادق میں لکھتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے وسیع ترین علمی و فقہی مراکز میں سے ایک عظیم مرکز کے مالک تھے۔ ہم اس مرحلے میں رسول خدا اور امام صادق علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کا تبرکاً ذکر کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بزرگ تر ہے، اور وہ کتاب خدا ہے، جو ایک ریسمان ہدایت ہے جس کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے، اور ایک میری عترت اور میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائیں۔ دیکھو اس کا خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام کرنے یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
پاس پہنچے شاف ہے روزے جدم، میاں جب قریب عرش پہنچے شاف ہے روزے جدم، تب خیال آیا کریں نالین پاؤں سے جدا، غیب سے آئی ندا، یہ قصد ہے کیا آپ کا، کمبے نالین آؤ مصطفیٰ، رابطہ ہے عرش یہ تو طالب نالین ہے، میاں چوم لینے تو اسے نالین یہ بے چین ہے، اب کی پھر آپ نے اے خالق جنو بشر، کیا سبب ہے طور پہ جب تو ہوا تھا جلوگر، حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا، اور میں نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا، غیب سے پھر غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو، نیت تم کہاں سا کہاں وہ اور تھے تم اور، اور یا محمد وہ نبی تھے، یا محمد وہ نبی تھے، تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی، اور وہ فقط طالب تھے، تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، اور یا محمد وہ نبی تھے، میاں تم ہمارے نور ہو، بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ طور ہو، عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ، فرشتے تو فرشتے، خود خدا پاک کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی نبی یا نبی، نبی یا نبی، نبی یا نبی، سلاطین عالم، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدۂ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بسر بھی، قرآن ندایت بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرا کے سمر بھی، قرآن سے ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن نوازش عنایت عطا ہے، قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا، نبی نبی ہے
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.